الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي ابن أبي طالب سلمى أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. سلام حسین پر اشک بہانے کے لیے آمادہ ہو چکے. سننے والے آمادہ ہیں، پڑھنے والے آمادہ ہیں، منتظمین آمادہ ہیں، خدمت کرنے والے آمادہ ہیں، پورا عالم حسین کی خدمت کے لیے آمادہ ہے. چونکہ کربلا نگاہ میں ہے، آج پہلی بار رب الحرام ہے اور آج فرش عذاب پر آنے کی جو آمادگی ہے وہ پورے سال فرش عذاب پر بیٹھنے سے کاملا مختلف ہوا کرتی ہے. آج ہر عزادار، ہر عاشق حسین ایک مختلف آمادگی کے ساتھ فرش عذاب پر آتا ہے. ہر قلب حسین سے متصل ہونا چاہتا ہے، حسین سے جڑنا چاہتا ہے، خود کو آمادہ کرتا ہے حسین کے قریب ہونے کے لیے، حسین کو محسوس کرنے کے لیے. لیکن یہ آمادگی کیا ہونی چاہیے، اس پر غور کرنا ہر عزادار کی شخصی ذمہ داری ہے، نہ اجتماعی ذمہ داری. ہر عزادار کی شخصی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک آمادگی کے ساتھ اس مقدس فرش عذاب پر آئے. اگر حسین کو محسوس کرنا ہے، اگر منقلب ہونا ہے، تبدیل ہونا ہے، تو اس آمادگی پر غور کرنا ہوگا. اور وہ آمادگی کیا ہے؟ تمام آمادگیوں سے پہلے سب سے پہلی آمادگی یہ ہے کہ منقلب ہونے کے لیے تیار ہو. یعنی کیا؟ یعنی خود کو تبدیل کرنے کی آمادگی کے ساتھ فرش عذاب پر آئے. یقیناً ایک عزادار اس فرش عذاب پر گریہ کرنے آتا ہے، سیکھنے آتا ہے، ذکر کرنے آتا ہے, ثواب کی نیت سے آتا ہے, سیدہ طاہرہ کو بوسہ دینے کے لیے آتا ہے. لیکن سب سے مہم چیز ان تمام چیزوں سے پہلے آمادگی ہے منقلب ہونے کی, تبدیل ہونے کی. یعنی حسین سے کہے کہ مولا میں اپنے پورے وجود کے ساتھ اس فرش اعضا پر حاضر ہوں, جس طرح اصحاب حسین حاضر ہوئے تھے کربلا. پھر دیکھیں حسین آپ کے وجود کے ساتھ کیا کرتے ہیں, حسین آپ کے وجود کو منقلب کر دیں گے, تبدیل کر دیں گے. دنیا میں کوئی عمل ایسا نہیں جو ایک لمحے میں انسان کو تبدیل کر دے سوائے آزادانی حسین کے. فقط آزائے حسین ہے جس میں ایک طاقت ہے کہ لمحوں میں انسان کو تبدیل کر دے. ہر کو حسین کی ایک نظر کرم نے تبدیل کیا, ایک نظر کرم. جب ہر نے امام کے لشکر کو روکا اور امام نے کہا کہ اے ہر, تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے, تو ہر نے کہا کہ اگر عرب میں کوئی اور یہ جرأت کرتا تو میں اس کو جواب دیتا, لیکن خدا کی قسم آپ کی ماں کا نام بغیر احترام کے نہیں لے سکتا. یہ وہ وقت ہے جب لطف الہی ہر کے شامل دھار ہو رہا تھا, اور اسی لطف الہی نے عاشور کے روز حسین کے قدموں میں ہر کو جھکا دیا. بس ضروری ہے کہ منقلب ہونے کی آمادگی کے ساتھ اس پر شہزادہ پر آئے. اور اس کی ایک شرط ہے, حسین کی معرفت ہو اور حسین کی معرفت کے حق کے ساتھ, حسین کی معرفت کے حق کے ساتھ اس فرش عزا پر آ کر حسین سے متصل ہوا جائے. اور حسین کے حق کی معرفت یہ ہے کہ کربلا میں جب حسین نے خون بہایا ہے نا, اس خون کو مد نظر رکھ کر کربلا کو ایک بلند نگاہ سے دیکھا جائے. کیونکہ جب تک کربلا کو بلند نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا, نہ شخصیت میں انقلاب آئے گا نہ معاشرے میں انقلاب آئے گا. اور بلند نگاہ کیا ہے؟ کربلا مسئلہ حسین کی پیاس کا نہیں ہے, کربلا مسئلہ حسین کے مقام کا ہے. دنیا میں کئی مظلومانہ شہادت ہیں, بنی اسرائیل کے کئی انبیاء مظلومانہ طریقے سے قتل کیے گئے, لیکن کوئی مثل حسین نہیں ہے. کیونکہ مسئلہ ظلم کی انتہا کا نہیں ہے, مسئلہ مقام و منزلت کی انتہا کا ہے. کربلا میں مقام امامت پامال کیا گیا, وہ مقام امامت جو قرآن کی نگاہ میں نبوت سے بالا تر مقام ہے. ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں, بیٹے کے پاس آئے اور کہا بیٹا ایسا خواب دیکھا ہے, چاہتا ہوں تمہیں خدا کی بارگاہ میں قربان کر دوں. اسماعیل فرماتے ہیں کہ جیسا کہو, لے کر چلے. ضد کرنا چاہا, داستان آپ جانتے ہیں, واقعہ آپ کی نظروں میں ہے. پروردگار نے اس ابراہیم کے قربانی کو قبول فرمایا, اور قبول فرمانے کے بعد خطاب کیا ابراہیم سے, انی جاعلک للناس اماما, ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے امام قرار دیا. ابراہیم نبی ہے, ابراہیم اولوالعزم پیغمبر ہے, لیکن اس امتحان کے بعد ابراہیم امام بن رہے ہیں. یعنی یہ وہ مقام امامت ہے جو نبوت اور اولوالعزم پیغمبر ہونے کے بعد عطا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. بس پیغمبر کا رتبہ سب سے اعلیٰ رتبہ کیوں ہے؟ کیونکہ پیغمبر سب سے بلند نبی بھی ہے، سب سے بلند امام بھی ہے، اور اس کے بعد جو بلند ترین مرتبہ ہے وہ سلسلہ امامت ہے. بس اس نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے کربلا کو، کہ جب مقام امامت اتنا بلند ہوگا تو اس سے حسد بھی اتنا ہی بلند ہوگا. کربلا میں 72 کے مقابلے میں 33,000 کا لشکر ہے. تقسیم کر کے دیکھیے، تقریباً 500 گنا لشکر کربلا میں حسین کے مقابلے میں کھڑا ہے. یہ کربلا میں حسین سے بیعت لینے آئے تھے، یہ حسین سے مماثلت کرنے آئے تھے، حسین سے گفتگو کرنے آئے تھے؟ نہیں، یہ کربلا میں اسلام کو نابود کرنے آئے تھے. یہ کربلا میں ذریت نبی کو نابود کرنے آئے تھے، خانواد نبی کا نام و نشان مٹانے آئے تھے. اس نگاہ سے کربلا کو دیکھنا ولایت کا ایک تقاضا ہے. ولایت کا نام بھرتے ہیں نا، علی و ولی اللہ کہتے ہیں، اولاد علی کے ماننے والے ہیں. اس ولایت کا تقاضا ہے کربلا کو اس نگاہ سے دیکھا جائے، کیونکہ جب تک کربلا کو اس نگاہ سے نہ دیکھا جائے گا نہ معاشرے میں انقلاب آئے گا، اور وہ جو بار بار منتظر ہے وہ ظہور نہیں کرے گا. اس نگاہ سے دیکھنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ولایت کے مفہوم کو سمجھا جائے. اشرے کا موضوع آپ کی خدمت میں ہے، ولایت اور حاکمیت امام. ولایت تو ہم سب جانتے ہیں، حاکمیت بھی یقیناً آپ جانتے ہیں، فقط طالب علم ہونے کی ایسے ساتھ ہے میں عرض کر رہا ہوں. ولایت کا مفہوم بھی جاننا ضروری ہے اور حاکمیت کا مفہوم بھی. حاکمیت یعنی کیا؟ یعنی جس کے پاس ولایت ہے اس کو معاشرے کا حاکم بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ولایت اگر فردی رہے گی تو معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. جب یہ ولایت اجتماعی ہوگی تو حاکمیت ولی خدا وجود میں آئے گی، یہاں سے تبدیلی کا آغاز ہوگا. اور اسی حاکمیت کو روکنے کے لیے تمام معصومین کو قتل کیا گیا. ولایت میں مشکل نہیں تھی، ہر شخص جانتا تھا. غدیر کے بعد ولایت موجود ہے، چار افراد نہیں صحیح، ولایت موجود ہے، لیکن سقیفہ میں حاکمیت علی ابن ابی طالب کو روکا گیا. اور انشاءاللہ اس کی وجوہات تفصیل سے عرض کروں گا اگر بشرط حیات اور توفیق الہی. بس ولایت کا مفہوم جاننا ضروری ہے. جب تک ولایت کا مفہوم روشن نہیں ہوگا ولایت بھی روشن نہیں ہوگی، جب تک ولایت روشن نہیں ہوگی حاکمیت سمجھ میں نہیں آئے گی، اور نہ حاکمیت کی ضرورت محسوس ہوگی. آج مسلمانوں کے ذات کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہیں اپنے وقت کے ایمان کی حاکمیت محسوس نہیں ہو رہی، ضرورت محسوس نہیں ہو رہی کہ کسی ولی خدا کو اس زمانے میں حاکم ہونا چاہیے. اور جب تک حاکمیت کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی معاملہ تبدیل نہیں ہوگا. ولایت یعنی کیا؟ ولایت یعنی رہبری، ولایت یعنی سرپرستی. معاشرے پر کسی کی ولایت ہونی چاہیے، یعنی معاشرے پر کسی کی سرپرستی ہونی چاہیے، کسی کی رہبری ہونی چاہیے جو معاشرے کو ایک سمت ہدایت کرے. اور یہ کس کی ہونی چاہیے؟ وہ جو انسان کامل ہو، ہر جہت سے، ہر لحاظ سے، مادی لحاظ سے بھی، معنوی لحاظ سے بھی. اور وہ انسان کامل فقط معصوم کی ذات ہے اور کوئی نہیں. بس واضح ہے کہ ولایت کا حق سوائے معصوم کے کسی کو نہیں ہے. با ولایت معاشرہ اور بے ولایت معاشرے میں فرق ہے. بے ولایت معاشرہ یعنی آزاد معاشرہ، جس کا اجدم بھرا جاتا ہے پوری دنیا. آزاد معاشرہ یعنی لبرل معاشرہ، سیکولر معاشرہ، کمیونسٹ معاشرہ، سوشلسٹ معاشرہ، یہ تمام آزاد معاشرے ہیں. لیکن باولایت معاشرہ یعنی الہی معاشرہ، یعنی حسینی اور علوی معاشرہ. اس معاشرے، یہ معاشرہ وجود میں نہ آئے، دشمن اسلام کی ساری قوت اس پر صرف کی جاتی ہے کہ باولایت معاشرہ وجود میں نہیں آنا چاہیے. کیونکہ یہ باولایت معاشرہ جب وجود میں آئے گا تو حاکمیت وجود میں آئے گی، اور اس باولایت معاشرے میں مومن قوی ہے، منافق ضعیف ہے. اور جہاں مومن قوی ہو وہاں ولایت ہوتی ہے ولی خدا کی، اور جہاں منافق قوی ہو وہاں ولایت ہوتی ہے ابلیس کی اور نمائندگان ابلیس کی. ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد. ولایت کا ایک معنی ہے عہد، اور یہ معاشرے کے افراد طے کرتے ہیں کہ وہ کس کے ساتھ عہد کر رہے ہیں. عہد ولی خدا سے بھی ہو سکتا ہے، ولی ابلیس سے بھی ہو سکتا ہے. اور کسی اس بات پر شمر اور عمر سعد لعنت اللہ علیہ، جب عہد کیا جاتا ہے کسی سے تو پھر انسان ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. شمر اور عمر سعد پستی کی حدوں میں، کیونکہ ان کا عہد کہیں اور سے تھا. لیکن اگر اس طرف آ کر دیکھیں تو اصحاب حسین کا عہد ولی خدا سے تھا، اس لیے بالا ترین حدوں تک پہنچ گئے. ایسا ہی بس یہ معاشرے کے افراد طے کر رہے ہیں کہ انہیں کن کے ساتھ عہد کرنا ہے، ولی خدا کے ساتھ یا ولی ابلیس کے ساتھ. جب معاشرے میں، بہر مقدماتی گفتگو ہے اور تھوڑا سا آپ کا وقت لوں گا، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. جب معاشرے میں ولایت ولی خدا ضعیف ہو جائے تو اس کا نتیجہ کربلا جیسے میدانوں پر آ کے ختم ہوتا ہے. علی اپنے وقت کے عالم ترین شخص کا نام ہے، علی فاضل ترین شخص ہے، علی کائنات کی افضل ترین ہستی ہے، لیکن علی محراب عبادت میں قتل کر دیے گئے. قتل کر دیے گئے. قاتل کون تھا؟ قاتل کون تھا؟ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی. بس اس نام تک ہم پہنچ گئے، کافی ہے. ایک طرف گریہ کیجیے، ایک طرف لان کیجیے، آگے بڑھ جائیے. اگر یہی ہے تو پھر 10 سال بعد آگے چلیے، دوبارہ کائنات کی افضل ترین ہستی ہوگی، دوبارہ فاضل ترین ہستی ہوگی، دوبارہ عالم ترین ہستی ہوگی. زہر کا پیالہ دیا جائے گا اور امام حسن مشتبہ قتل کر دیے جائیں گے. قاتلہ کون؟ جودہ بنت اشعث ابن قیس کندی. بس امام پر گریہ کریں، قاتلہ پر لان کریں، آگے بڑھیں، بڑھتے رہیے آگے. پھر 61 ہجری میں یہی واقعہ پیش آئے گا، پھر ولی خدا ہوگا، پھر عالم ترین ہستی ہوگی، پھر کائنات کی افضل ترین ہستی ہوگی، کربلا کا میدان ہوگا، اور وہی جو امت کا امام ہے وہی امت اسے نیزے اور تلواروں سے مارے گی تنہا میدان میں کھڑا کر کے. یعنی یہ کوئی آسان بات ہے جس سے آسانی سے گزر جایا جائے؟ امت کا امام، تک و تنہا امت کا امام میدان میں کھڑا ہے، خود امت نیزے اور تلواروں سے اسے قتل کر رہی ہے. لا الہ الا اللہ. حسین کا قاتل کون؟ شمر ابن جوشن. یہاں کیا کریں؟ گریہ کریں 10 دن 2 مہینہ 8 دن، آگے بڑھے. حسین نے کہا رکو، نہیں رکو، ایسے نہیں جانے دوں گا. کربلا برپا کیے حسین. اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ قاتل ہے کون. امام نے کہا شمر ابن ذوالجوشن شمر و جالس علی صدر الحسین. شمر حسین کے سینے پر بیٹھا تھا. شمر تابع کس کا تھا؟ شمر عمر سعد کا تابع تھا. عمر سعد کس کا تابع ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد کا. عبید اللہ ابن زیاد کس کا تابع ہے؟ یزید کا. یزید کسی کا تابع ہے؟ ہاں یزید بھی کسی کا تابع ہے، انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں. حسین نے کہا میں تمہیں شمر تک نہیں رکنے دوں گا، میں اس باطل نظام کے چہرے سے نقاب کو ہٹا کر جاؤں گا. میں تمہیں بتاؤں گا کہ ایک قاتل نہیں ہے، یہ نظام ظلمت ہے، یہ نظام قاتل ہے، یہ نظام قاتلین ہے. اس کے چہرے سے نقاب ہٹائیے حسین نے کربلا میں. اسی لیے 1400 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی اگر کوئی ایک مکتب باقی ہے وہ تو مکتب حسین. صلوات پڑھے محمد والے. حسین نے کربلا میں ظلم کے چہرے سے نقاب کو ہٹا دیا. وہ افراد جو یہ تصور کر رہے تھے کہ قاتل وہ ہے جس کے ہاتھ میں فقط تلوار ہے، حسین نے کہا یہ نہ سمجھنا. جب تک یہ سمجھتے رہو گے ولی خدا قتل ہوتا رہے گا، ولی خدا قتل ہوتا رہے گا. اور اگر آپ کربلا پر غور کریں تو حسین نے ایک اور چہرے سے بھی نقاب کو ہٹایا. لیکن ہم اپنی زبان میں اگر کہیں تو حسین نے اس نقاب کو اس چہرے سے نصف ہٹایا ہے، تھوڑا سا ہٹایا ہے. یہ کون سے چہرے تھے؟ اس کا جواب خود ایک سوال میں ہے. اور سوال پھر وہی کہ حسین کو کس نے قتل کیا؟ آج ہم 21ویں صدی میں بھی اگر فقط شمر کا نام لیتے رہے تو معذرت کے ساتھ وائے ہے سوچ گئے. آج ہمیں اپنی ہر چیز میں اپڈیٹڈ نظام چاہیے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی چاہیے، لیکن جب ماہ محرم آتا ہے تو 1400 سال پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ 1400 سال پیچھے جانا مسئلہ نہیں ہے، 1400 سال پیچھے زندگی گزارنا مسئلہ ہے. اگر ہم 2 مہینے 8 دن 1400 سال پیچھے زندگی گزارتے رہے تو کربلا کا ہدف پورا نہیں ہو رہا، حسین کے خون بہانے کا ہدف پورا نہیں ہو رہا. یہی ولایت کا اصلی ترین تقاضا ہے کہ امام کہتے ہیں کہ اس کربلا کو آج کی نگاہ میں دیکھو، آج یزید کہاں منڈلا رہا ہے، آج یزید کہاں گھوم رہا ہے، اس کا مقابلہ آج کی حسینیت سے کرنا ہوگا. اگر ایسا نہ کیا تو آج جو مظلوم ہوگا وہ وقت کا حسین اور وقت کا علی ہوگا. ظہور کا دن معین نہیں ہے، ظہور کا وقت معین نہیں ہے، اسی لیے نہیں ہے کیونکہ جب تک ظہور کی شرائط محبت نہیں ہوگی ظہور نہیں ہوگا. اور ظہور کی شرائط تو محبت کون کرے گا؟ مجھے اور آپ کو کرنا ہے. دشمن اسلام تو یہ کام نہیں کرے گا، اس کا تو کام یہی ہے کہ 2 مہینے 8 دن ہمیں پیچھے بھیج دے، جاؤ وہاں رو، وہاں گریا کرو، وہاں سینہ زنی کرو اور واپس 2 مہینے 8 دن بعد پلٹ آؤ، جب تم پھر حسین حسین نہ کرو، پھر تم دنیا کی دوسری چیزوں میں مشغول ہو جاؤ. اگلے سال بعد دوبارہ یہی کرنا، اسی سرکل میں گھومتے رہو. جب تک گھومتے رہو گے میں اپنے اہداف تک پہنچتا رہوں گا، اور جب تک میں اپنے اہداف تک پہنچتا رہوں گا میں فلسطین میں بچے بھی مارتا رہوں گا، مائیں بھی مارتا رہوں گا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میں سامرہ بھی تباہ کر دوں گا، میں کاظمین بھی تباہ کر دوں گا، لیکن اگر مکتب حسینی کے شاگرد نہ ہوتے تو آج ہمارے سامنے اسلام اس حالت میں نہ ہوتا. وائے ہے تمام مسلمانوں پر جو اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے کہ آج بھی اگر کسی نے حفظ کیا ہے تو یہ اسی مکتب حسینی کے سربازوں نے اسلام کو حفظ کیا. آج بھی قرآن اگر ہمارے ہاتھوں میں صحیح و سالم صورت میں موجود ہے تو یہ مکتب حسینی کے شاگردوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. بس مجھے اس دور میں زندگی نہیں گزارنی، مجھے آج دیکھنا ہے، آج دیکھنا ہے آج کی کربلا کس طرح برپا ہو رہی ہے. کلو یوم عاشورا کلو عرض کربلا، بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں، سوچ کر نہیں آیا تھا لیکن بہرحال گفتگو تو بہرحال آنے والی مجلسوں میں تھی لیکن نہ جانے کیوں زبان پر آ گئی. آنے والی مجلسوں میں اس لیے اس کو رکھا تھا کہ پہلی مجلس سے ہی آپ کہیں گے کیا یہ کہہ رہے ہیں اور اگلے دن کوئی یہاں پر نہ ہو، اس لیے سوچا تھا چند دن تو مجلس سن لیں اس کے بعد چلے جائیے گا، لیکن اب زبان پر آ گئی ہے تو عرض کر دو. تقابل کیا جا رہا ہے کلو یوم عاشورا کلو عرض کربلا کا ایسی چیزوں سے جو تقابل کے قابل نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ خاک شفا کو بیچا گیا، نہ جانے بیچا گیا نہیں بیچا گیا نہیں جانتا، لیکن اگر کلو یوم عاشورا کلو عرض کربلا حقیقت ہے تو یہ کراچی بھی کربلا ہے، یہ سڑکیں بھی کربلا ہیں. جاہلانہ تقابل ہے یہ، حسین کی توہین ہے یہ، کربلا کی توہین ہے یہ. کب ہمارے شعور اتنے بیدار ہوں گے کہ ہم ان لوگوں کا گریبان پکڑ سکیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی کبھی بھی ظہور کو محبت نہیں ہونے دیں گے. یہ وہ افراد ہیں کہ جو علی کو آج کے حسین کو ہمیشہ مظلوم رکھیں گے. معذرت چاہتا ہوں، میں اس طرح سوچ کے نہیں آیا تھا، لیکن تقابل کیا جا رہا ہے ایک آئیڈیالوجی کا. کلو یوم عاشورا کلو عرض کربلا ایک معنوی عبارت ہے. امامہ پہن کر فاضل قوم و نجف اور نہ جانے کیا کیا ہے، وہاں کے فاضل افراد یہ کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ تقابل قابل قبول نہیں ہے. کربلا کی خاک ایک مادی چیز ہے، کلو یوم عاشورا کلو عرض کربلا ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک نظریے کا تقابل ایک مادی چیز سے نہیں ہو سکتا. یہ جانتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن ہم اور آپ نہیں جانتے یہ کیا کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں گمراہ کر رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اصل سے دور ہو جائیں. یہ دشمن کے کارن ہے، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہا، لیکن یہ بات جس پر صادق ہوتی ہے وہ دشمن کا پرندہ ہے. آج دشمن ہمارے درمیان فساد کر رہا ہے، ہماری صفوں میں موجود ہے، کیونکہ آج آخر الزمان ہے. اب اپنے امام کو کیا کہتے ہیں؟ امام آخر الزمان کہتے ہیں نا، یعنی ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ آخری زمانہ ہے، ایسا ہی ہے. تو اس کا فتنہ بھی فتنہ ہے، آخر الزمان ہے، اور اس فتنے میں یہ سب ایجاد ہوگا. فقط حسین سے متصل افراد اس فتنے کو سمجھ سکیں گے اور جان سکیں گے کہ یہ کہاں لے جانے کی تیاری ہے. جملہ کہہ دوں، یہ کہاں لے جانے کی تیاری ہے؟ جہاں کربلا میں 18,000 خط کہہ رہا ہوں، 18,000 مورے، 18,000 افراد نہیں تھے، افراد کی تعداد یقیناً اس سے زیادہ تھی. ان افراد کو ایک مرتبہ حسین کی مسیر سے جدا کر دیا گیا اسی فتنے کے تحت. فتنہ کیا گیا تاکہ ولی خدا معاشرے میں تنہا ہو جائے. آج کے ولی خدا کو بھی تنہا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ جب مجبوراً اس کا ظہور ہو, جو یہ جانتے ہیں, جو یہ مانتے ہیں, عقیدہ رکھتے ہیں, تو اسے آسانی سے قتل کر دیا جائے, جس طرح 11 قتل کیے گئے. اب آپ کہیں گے کہ خدا کا وعدہ ہے, آخری حجت ہے, قتل نہیں ہو سکتی. تو میں بھی تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, خدا کا وعدہ ہے کہ آخری حجت قتل نہیں ہو سکتی, اس لیے کبھی ظہور نہیں ہوگا, کیونکہ وہ اسے قتل نہیں ہونے دینا چاہتا. تو یہ مظلومیت کس کی ہے؟ ہم مظلوم رہ جائیں گے, ہم بے چارگی میں چلے جائیں گے, ہم گمراہی میں چلے جائیں گے. یہ ہماری بے چارگی ہے کہ ہمارا امام پردہ غیبت میں ہے, اس کے فیض سے مستفید نہیں ہو رہے. ہم آج کیا سوچتے ہیں کہ اس وقت میں ہوتے, کس وقت میں ہوتے, کہ جب امام تھے, رسول خدا تھے, ہم ان کی زیارت کرتے. آج وقت کا امام موجود ہے, اس کی زیارت ہو سکتی ہے. فقط مجھے, میں آپ کی بات ہی نہیں کر رہا, آپ مومنین ہیں, فرش عذاب آئے ہیں. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں, انا لقتل الحسین حرارت فی قلوب المومنین لا تبرد ابدا. حسین کے قتل سے کربلا کے بعد مومنین کے قلب میں ایسی حرارت ایجاد ہوگی, ایسی گرمی پیدا ہوگی, جو کبھی قیامت تک ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے. آپ اس کا مصداق ہیں, اس حرارت کا مصداق آپ ہیں, کہ دنیا کی تمام آسائشوں کو چھوڑ کے آج آپ فرش عذاب بیٹھے. دشمن آپ کو اس جگہ سے منحرف کرنا چاہتا ہے, یاد رکھیں. جس طرح سے دشمن نے انہی صفوں سے, کہ جب مسلم نے مغربین کی نماز پڑھ کے پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں تھا, دشمن آپ کو ان صف اعضا سے ہٹانا چاہتا ہے, تاکہ وقت کا ولی تنہا رہ جائے, وہ معاشرہ وجود میں آئے جو سیکولر معاشرہ ہے. وہ سیکولر معاشرے میں امت کا امام مظلوم ہوتا ہے, جسے بآسانی قتل کیا جا سکتا ہے. سیکولر معاشرہ یعنی کیا معاشرہ؟ بے دین معاشرہ. سیکولر معاشرے کا یہ مطلب نہیں ہے جہاں اسلام نہ ہو, سیکولر معاشرے کا مطلب ہے جہاں پہ دین نہ ہو. اور کیجیے گا فرق ہے دونوں باتوں میں. ایک معاشرہ جس میں اسلام نہ ہو, ایک معاشرہ جس میں دین نہ ہو, یہ دونوں معاشرے فرق کرتے ہیں. جس معاشرے میں دین نہیں ہے وہ ہے سیکولر معاشرہ. کئی ممالک کے نام نہیں لینا چاہ رہا, اسلام ہے, دین نہیں ہے. مسلمان ہونا فرق رکھتا ہے, دیندار ہونا فرق رکھتا ہے. اصول کافی کی باب ایمان میں اس حدیث کو لکھا, ان الایمان یشارک الاسلام والاسلام لا یشارک الایمان. کیا معنی؟ انما الایمان, جہاں ایمان ہے اسلام اس میں شامل ہے, لیکن جہاں اسلام ہے ضروری نہیں ہے کہ وہاں ایمان بھی اس میں شامل ہو. یعنی کیا؟ آسان سی بات, اسلام کس کو کہتے ہیں, مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ شہادتیں پڑھنے والے کو مسلمان کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, درود پڑھیے. یہ مسلمان ہے, جس نے شہادتیں کہہ دی یہ مسلمان ہے, لیکن ضروری نہیں ہے یہ مومن بھی ہو. اسلام مسلمان اسلام ظاہری کا نام ہے, جس نے ظاہری طور پر اسلام کو قبول کیا وہ مسلمان, اور جس نے باطنی طور پر اسلام کو قبول کیا وہ مومن. کربلا مسلمان کی جنگ نہیں تھی, سمجھ لیجیے اس بات کو. نعرہ ہے نا آج, یہ ایسے نعرے اور ایسے سلامت رہیے, یہ نعرہ لگایا جاتا ہے نا آج, اور آہستہ آہستہ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں یہ نعرے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں مسلمان کی جنگ تھی. جانتے ہیں اس کے پیچھے کیا آئیڈیالوجی ہے؟ इसके पीछे आइडियोलॉजी है जिसे कहते हैं नॉर्मलाइज करना। हर चीज को नॉर्मलाइज कर दो, यानी एक सेकुलर दीन सामने ले आओ जहां पे कहा जाए कि सब अच्छा है, सब सही है, हर चीज काबिल कबूल है। लेकिन हुसैन के दर पे हर चीज काबिल कबूल नहीं है। वरना जब पैगाम भेजा गया कि बैत कर ले तो हुसैन अपनी जान को हिफ्ज कर ले, हुसैन ने जान को हिफ्ज नहीं किया। यमन से बुलावा था हुसैन का, हुसैन ने कहा वहां नहीं जाऊंगा, जहां से बुलाया जा रहा है हुज्जत तमाम करूंगा, कूफा जाऊंगा। जानते थे खतरा जान है, लेकिन हुसैन अगर खतरा जान की वजह से पीछे हट जाए तो वो हुसैन नहीं। बस फर्क है इस्लाम लाने में और ईमान लाने में। इसको नॉर्मलाइज ना होने दिया जाए कि ये एक मुसलमान मुसलमान की जगती दकीक निगाह की जरूरत है। मुसलमान होना हक पर होने का मिलाप नहीं है। अगर मुसलमान होना हक पर होने का मिलाप है कबला, तो फिर करबला की जंग में कैसे पता लगेगा कौन हक पर था? दोनों तरफ मुसलमान थे। जब दकीक निगाह से देखा जाएगा तो पता लगेगा कि एक वो थे जो इस्लाम को बचा रहे थे, एक वो थे वही इस्लाम को बचाने वाले जिसने इस इस्लाम को तुम्हारी तुम्हारे सामने लाके रखा, उसी की आल की गर्दने काट रहे थे। ये वो अफराद थे जिनका जाहिर इस्लाम तो पूरा था लेकिन इनके बातिन में इस्लाम नहीं था, इनके बातिन में मुनाफिक थे। तो जब गौर से और तकी नगर से देखा जाएगा तो पता लगेगा मुसलमान मुसलमान की जंग नहीं थी, ये मोमिन और मुनाफिक की जंग थी। ऐसा ही है, मोमिन और मुनाफिक जंग मोमिन और मुनाफिक की है। और दुश्मन इस्लाम चाहता है कि माशरे में मुनाफिकीन को जन्म दिया जाए, क्योंकि ये मुनाफिकीन वो अफराद है जिनसे कुछ नहीं कराया जा सकता है, कुछ भी। उमर साद की अगर तारीख पढ़िए तो बाशऊर अफराद के अलावा कोई नहीं कह सकता था कि करबला में हुसैन को कत्ल करने की सिपह सालारी उमर साद के हाथ में होगी। छोटा खानदान नहीं उमर साद का। लेकिन जब मुनाफिकत कलब में परवान चढ़ जाए तो फिर फकत शहर रे सरजमीन रे की खातिर आले नबी को कत्ल किया जाता है। यह है मुनाफिक। इंशाल्लाह कल की गुफ्तगू इसी पर होगी कि मुनाफिक कौन है और विलायत बातिन क्या है। मुनाफिक को जानने की जरूरत है, मुनाफिक को पहचानने की जरूरत है। और इंशाल्लाह कल आपके सामने पैगंबर की वो हदीस पेश करूंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस है पैगंबर की, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में पेश करूंगा, जिससे बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह वाज़ह हो जाएंगी। लेकिन अभी दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। फकत यह अर्ज कर रहा हूं कि मुनाफिक वो है जो दुश्मन चाहता है कि इस मुनाफिक को माशरे में ईजाद किया जाए, क्योंकि ये वो अफराद होते हैं कि जो जाहिरी तौर पर इस्लाम का लिबादा हुए होते हैं लेकिन इससे हर काम कराया जा सकता है, हर काम कराया जा सकता है। शहरे रे की हुकूमत की खातिर उमर साद ने हुसैन को कत्ल कर दिया। यह है मुनाफिक। बहारुल अनवार में अल्लामा मजलिसी ने 43वीं जिल्द गालिबन सफा 315 पर इसको लिखा, हदीस नकल करते हैं सलमान फारसी से। फरमाते हैं पैगंबर, सलमान फारसी फरमा रहे हैं कि पैगंबर के साथ अब मौजूद थे, पैगंबर के लिए कुछ फल भेजे गए। पैगंबर ने मुझसे कहा कि जाओ सलमान, हसन और हुसैन को बुला कर लाओ। پیغمبر کوئی چیز حسن و حسین کے بغیر برآمد نہیں کیا کرتے تھے. سلمان کہتے ہیں میں گیا, میں نے شہزادوں کو ڈھونڈا, کہیں شہزادے نہ ملے. میں واپس پلٹا, پیغمبر سے آگے کہا کہ پیغمبر حسنین کہیں نظر نہیں آ رہے, شہزادے کہیں نہیں مل رہے. پیغمبر ایک مرتبہ مسترب ہو گئے. سلمان کہتے ہیں پیغمبر اٹھے باہر کی طرف دوڑے, میں پیغمبر کے ساتھ ساتھ. راستے میں جبرائیل نازل ہوئے. اب سلمان فارسی کی بھی فضیلت سن لیجیے. سلمان فارسی وہ ہے جن کو پیغمبر نے کہا سلمان و منا اہل بیت. ثابت کہاں سے ہو رہا ہے؟ سلمان کو پتا لگ رہا ہے کہ جبرائیل آتے ہیں, اور جو کاتب وحی ہیں کسی کو نہیں پتا لگتا تھا کہ جبرائیل آگے. سلمان جانتے ہیں کہ جبرائیل آگے. سلمان کہتے ہیں کہ جبرائیل آئے. جبرائیل نے پیغمبر سے کہا کہ پیغمبر کیوں مسترب ہو رہے ہیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں, سنیے گا غور سے سنیے گا نتیجہ ہے اس کا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں حسنین کے حوالے سے یہود کے مکر و کینے سے خوفزدہ ہوں. یہود کے مکر و کینے سے خوفزدہ ہوں. جبرائیل کون ہے جو خدا کا پیغام لے کے آتے ہیں؟ خدا کیا پیغام دے رہا ہے پیغمبر کو؟ جبرائیل کا جواب سنیے. جبرائیل کہتے ہیں کہ پیغمبر آپ یہود کے مکر و کینے سے زیادہ منافقین کے مکر و کینے سے خوفزدہ رہیے, کیونکہ منافقین کا مکر و فریب یہود کے مکر و فریب سے زیادہ خطرناک اور شدید ہے. یہ روایت کب کی ہے؟ پیغمبر کے تقریباً آخری زمانے کی. کس طرح ثابت ہو رہا ہے؟ حسنین کم از کم 3 یا 4 سال کے رہے ہوں گے, تو روایت ہے پیغمبر کی 7 یا 8 ہجری. یعنی پیغمبر کا آخری زمانہ ہے, اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں, پیغمبر کا آخری زمانہ ہے اور پیغمبر یہود کا سارا مکر و کینہ دیکھ چکے ہیں. پیغمبر نے اپنے بچپن کے واقعات بھی دیکھے ہیں, جوانی کے واقعات بھی دیکھے ہیں, اور تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ پیغمبر نے وہ بھی دیکھا ہے کہ جو پیغمبر کے آبا و اجداد کو یہود نے قتل کرنے کی کوششیں کی. اور بہرحال اگر انشاءاللہ کل وقت ہوا تو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ کس کس جگہ یہود کامیاب ہوئے ہیں پیغمبر کے اجداد کو قتل کرنے میں. خیر تیزی سے گزر رہا ہوں اس مرحلے سے. بس آخری بات اور آخری سہمت تمام. پیغمبر نے جنگ خندق دیکھی ہے. جنگ خندق میں یہی منافقین تھے, یہ یہود تھے جو گئے مشرکین کے پاس اور کہا کہ آ کے حملہ کرو, ہم تمہیں پیچھے سے راستہ دیں گے, دونوں طرف سے داخل ہو مدینے کو اور محمد کو قتل کر دو. پیغمبر نے اسی جنگ میں کیا کہا؟ جب علی عمر بن عبدوہد کے سامنے گئے تو پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. ایسا ہی کہا پیغمبر نے. میں کہوں گا کہ اگر پیغمبر کربلا میں ہوتے تو حسین جب آخری رخصت کے بعد گھوڑے پر سوار ہو گئے تھے تو پیغمبر یہی کہتے کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. بس میں نے اپنی بات پر عمل کیا. فرق کیا ہے کہ جب علی عمر بن عبدوہد کے سامنے گئے ہیں تو عمر بن عبدوہد وہ شخص ہے جو کافر ہے, علی کے سامنے کفر آیا ہے, تلوار کے زور سے علی نے کفر کا سر کاٹ ڈالا, لیکن حسین کے سامنے جو ہے وہ منافق ہے جس نے اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے. اب یہاں تلوار کی نوک سے کام نہیں ہوگا, تلوار کی دھار کی دھار سے کام نہیں ہوگا, بلکہ یہاں نوک نیزہ سے حسین کو زخم برپا کرنا پڑے گا. حسین نے اپنا سر دے کر نوک نیزہ پر اسلام میں انقلاب برپا کیا. آج اول محرم ہے اور اول محرم حق ہے کہ اول مظلوم کائنات کے مسائل سے آغاز کیا جائے. کون ہے اول مظلوم کائنات؟ علی ابن ابی طالب. علی نہج البلاغہ کے 25ویں خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے خبر ملی ہے کہ دشمنان اسلام کے لشکر نے مسلمان عورتوں پر حملہ کیا ہے اور ان عورتوں میں وہ عورتیں بھی شامل ہیں جو اسلام کی پناہ میں تھیں, یعنی یہودی عورتیں. کتنا خیال ہے علی کو یہودی عورت تک کا, کیونکہ علی عدل کا امام ہے. لیکن واقعی علی مظلوم ہے کہ علی نے کربلا نہ دیکھی, علی نے کربلا نہ دیکھی. علی فرماتے ہیں کہ اگر مجھے خبر ملی ہے کہ حملہ کیا گیا اور ان عورتوں کے یہودی عورتوں کے دستبند اور گوشوارے چھینے گئے اور کوئی دفاع کرنے والا نہ تھا, اگر کسی کو یہ خبر ملے کہ یہ ظلم ہوا اور کوئی دفاع کرنے والا نہ تھا اور اس غم کی شدت سے وہ مر جائے تو اسے حق ہے تعجب نہ کرنا, تعجب نہ کرنا اس خبر کو ملنے سے کہ کوئی دفاع کرنے والا نہ تھا, وہ مر جائے. علی کی آنکھوں میں خطبہ دیتے ہوئے ممبر رسول خدا سے آنسو بہ رہے تھے. علی کی آنکھوں میں شاید وہ منظر تھا کہ مدینے کا در جل رہا تھا اور کوئی دفاع کرنے والا نہ تھا, زہرا کا کوئی نازا اسے چھینا جا رہا تھا اور کوئی دفاع کرنے والا نہ تھا, در چلایا جا رہا تھا کوئی دفاع کرنے والا نہ تھا. یا میں کہوں گا شاید علی کی آنکھوں میں وہ منظر تھا کہ کربلا میں گوشوار چھینے جا رہے تھے, کوئی دفاع کرنے والا نہ تھا, خیمے چلائے جا رہے تھے, کوئی دفاع کرنے والا نہ تھا, تماشے مارے جا رہے تھے, کوئی دفاع کرنے والا نہ تھا, بچوں کے ٹکڑے کیے جا رہے تھے, گھوڑے کی ٹانگوں میں بچے روتے جا رہے تھے, کوئی دفاع کرنے والا نہ تھا. میں کہوں گا علی واقعی آپ مظلوم کائنات ہیں, اول مظلوم کائنات ہیں. جب کوئی گھر سے چلا جاتا ہے تو اس کی چیزوں کو چھپا کر رکھ دیا جاتا ہے تاکہ بچے نہ دیکھنے پائیں, کیونکہ جب جب بچے دیکھیں گے انہیں یاد آئے گی اپنے ماں باپ کی. لیکن جب زہرا اس دنیا سے چلی گئی تو علی واقعی آپ کی مظلومیت ہے, آپ بچوں سے وہ چیزیں چھپا ہی نہ سکتے تھے. بچے دیکھ رہے تھے جناب در یہی ہے, اس میں ایک میر ہے جو خون آلودہ ہے, دیواریں ہیں جو جنتر سیاہ ہو چکی ہیں, زینب کی جب جب نگاہ پڑتی اس دور پر زینب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے, حسن جب جب اس کوچے سے گزرتے دیکھتے یاد آتا کہ باپ کو کیسے تھا اچھے مارے گئے تھے. آپ باتیں مظلوم ہیں, لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا, ہاتھ جوڑ کے کہوں گا, میں نے اپنی بات کو تمام کیا, ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا جب آپ کے بچے گریا کرتے تو آپ ان کو سینے سے لگا لیا کرتے ہوں گے, زانوں پر بٹھا لیا کرتے ہوں گے, یا جب آپ کی آنکھیں نم ہوتی ہوں گی بچے آ کے آپ کے سینے سے لپٹ جایا کرتے ہوں گے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا آپ کے پاس تو دلاسہ دینے کے لیے کوئی ہے, آپ کو تو دلاسہ دینے کے لیے کوئی ہے, لیکن کربلا میں یہ 4 سال کی سکینہ کیا کرے, اس کے پاس باپ کی کوئی نشانی نہیں ہے, نشانی کے طور پر سکینہ کے پاس باپ کا سر ہے جو 20 دنوں تک 40 منزلوں تک 1000 میل تک سکینہ کے ساتھ چلتا رہا, اور سکینہ 20 دنوں تک فقط حسین کے سر کو تکتی رہی, دیکھتی رہی, کبھی کوئی پتھر مار رہا ہے, کبھی کوئی خاک برسا رہا ہے, کبھی کوئی پانی پھینکتا ہے, کبھی کوئی آگ برساتا ہے, کبھی کوئی نیزے مارتا ہے. سکینہ اسی حالت میں شام پہنچی, سکینہ پر سکتہ ڈالی ہے, وارد زندان کیا گیا. یہ سر جو سکینہ کے ساتھ 20 دن سے چل رہا تھا, اب سکینہ کا بابا تو یہی تھا, ایک مرتبہ سکینہ کو بابا سے دبا کر دیا گیا, اب سکینہ کا فقط زندان میں زندان شام میں یہی آ ہو چکا ہے, میرے بابا کو بلا دو, بابا کو مجھ سے جدا کر دیا گیا. سکینہ نے اتنا گریہ کیا کہ سکینہ کو ایک الگ تاریخ زندان میں قید کر دیا گیا,
سکینہ کا آہوں کا سکینہ کی آہوں کا بدنا ہوئی آواز آئی کہ جاؤ حسین کا سر سکینہ کی جھولی میں ڈال دو. راوی کہتا ہے کہ سکینہ حسین کا سر لایا گیا. وہ سکینہ جو حسین کو دیکھنے کے لیے بیدار تھی, رو رو کے جس کی ہچکیاں بن چکی تھی, حالات خوش ہو چکا تھا, گریے سے آہوں سے زندان بلند تھا, ایک مرتبہ جو حسین کا سر لا کے سکینہ کی جھولی میں رکھا گیا بس سکینہ وہ زندہ داری ہو گیا جو بلند بلند گریا کر رہی تھی. ایک مرتبہ سکینہ کو غش آیا, سکینہ غش کھا کے حسین کے سر پر گری, آخری ہچکی لی, روح سکینہ کے بدن سے پرواز کر گئی, زندان میں آہوں کا بلند ہوئی, حسین کی آخری نشانی کو آہوں سے چھین لیا گیا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بارِ لَهَا ہماری اس قلیل سی عبادت کو بحق حسین, اولاد حسین, اصحاب حسین اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اس مجلس اعظم میں, اس فرش اعظم پر جتنے بھی شرکا بیٹھے ہیں, یہ حسین کے ماننے والے ہیں, یہ حسین غم میں آنسو مارنے والے ہیں, ان کی حفاظت فرما, ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما, ان کی تمام عارضوں کو بحق حسین اولاد حسین قبول فرما. امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے انصار و اعمال میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.